الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم اسلام کے قانون سیاست کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اسلامی شریعت کے جو ابواب میں نے اپنی کتاب میزان میں قائم کیے ہیں، ان میں سے سیاست، معیشت، دعوت اور عبادات کے باب پڑھنا باقی ہیں. سیاست کا یہ قانون جو آپ کے سامنے آئے گا، اس میں پہلے تو ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پر جب اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام کے سیاسی نظام پر کچھ لکھا ہے، اپنی بحث کی ابتدا خلافت اور قومیت کی بحث سے کی. خلافت اور قومیت، یہ دونوں باعث بالخصوص ہندوستان میں جن اہل علم نے ان موضوعات پر لکھا ہے، ان کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث رہے ہیں. ہمارے ہاں قومیت کی بحث کا ایک خاص پس منظر بھی ہے. بر صغیر ہند و پاکستان میں جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی، تو پہلے مرحلے میں تو یہی خیال تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین حقوق و فرائض کے معاملے میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، لیکن جب ایسا نہیں ہوا اور آہستہ آہستہ تقسیم کے رجحانات پیدا ہوتے چلے گئے، تو اس زمانے میں بہت سے اہل علم، جس طرح کے ہمیشہ ہوتا ہے، اس سیاسی جدوجہد کے پس منظر کا علم کلام بھی تخلیق کرنے لگ گئے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ دیوبند کے جلیل القدر عالم مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے کسی موقع پر یہ کہا کہ فی زمانہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن سے قوموں کی تشکیل ہوتی ہے. اس پر اس زمانے میں ہماری ایک جلیل القدر شخصیت علامہ اقبال نے غیر معمولی رد عمل کا اظہار کیا. چنانچہ ان کی کتاب ارمغان حجاز میں وہ قطع ہے جس میں بہت تند و تیز لب و لہجے میں انہوں نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے اس نقطہ نظر پر تنقید کی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ سرود برسر ملت سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است. یعنی مولانا حسین المدنی کو انہوں نے مخاطب کر کے یہ کہا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یہ شخص محمد عربی کے مقام سے کتنا بے خبر ہے. اور دیوبند حسین احمد ہی چب العجبیست، دیوبند جیسے ادارے سے حسین احمد جیسا عالم یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کتنے تعجب کی بات ہے. اور پھر یہ کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس اگر بہونہ رسیدی تمام بول حبیست، کہ دین تو اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا جائے، اگر وہاں نہیں پہنچے تو پھر یہ سب بولا ہے بھی. تو یہ بڑا سخت رد عمل تھا ظاہر ان کی طرف سے. پھر ایک اور جلیل القدر عالم مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے نظریہ قومیت کے عنوان سے بہت سی تحریریں لکھی. ان کی کتاب جو اس زمانے میں بہت مشہور ہوئی، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، اس میں بھی انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. پھر ہمارے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی نے جب اپنی کتاب اسلامی ریاست کے مباحث لکھنا شروع کیے، تو اس میں بھی اگر آپ کتاب دیکھیں تو آپ کو قومیت کی بحث بہت تفصیل کے ساتھ کتاب کی ابتدا ہی میں ملے گی. ان بزرگوں کا کم و بیش نقطہ نظر یہ تھا کہ اگرچہ قومیت کے بہت سے عوامل ہیں، نسل بھی ہے، رنگ بھی ہے، نسب بھی ہے، وطن بھی ہے، اور یہ سارے عوامل اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اسلام نے قومیت کا عامل اسلام کو قرار دیا. یعنی اسلام میں قوم اسلام سے بنتی ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر قوم بنتی. اسی سے دو قومی نظریے کی اصطلاح پیدا ہوئی، اور ہمارے ہاں نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، یہ تعبیرات بہت عام ہیں. اسی طریقے کا معاملہ خلافت کا ہے. اگرچہ قرآن مجید میں خلافت آدم کا کیا مفہوم ہے اس پر سلف کی مختلف آرا رہی ہیں. بہت سے اہل علم قرآن مجید کی اس آیت کو جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ یہاں پہلے کوئی مخلوق آباد تھی, جیسے مثال کے طور پر جنات, چونکہ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ میں اب جنات کی جگہ آدم کو زمین کی بادشاہی دینے والا ہوں. اسی طرح بہت سے دوسرے لوگوں نے کچھ اور آراء قائم کی. ہمارے زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بھی اور اخوان کے بعض رہنماؤں نے بھی اور پھر بعد میں مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی تدبر قرآن میں اور اپنی کتاب اسلامی ریاست میں بھی خلافت کو نیابت الہی کے معنی میں لیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ کے نائب کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے اور اسی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے گا. اس پر بڑی تفصیلی بحث آپ کو اسلامی ریاست میں ملے گی. اسلامی ریاست کے نام سے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کتاب بھی ہے, بڑی زخیم کتاب ہے, اور ایسے ہی مولانا امین احسن صاحب اسلامی کی کتاب بھی اسی عنوان سے. ان دونوں میں آپ یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, ان کے دلائل کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں بحثیں بالکل بے معنی. نہ اسلام قومیت کی بنیاد ہے اور نہ خلافت کا یہ مفہوم ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو قانون سیاست میں موضوع ہی نہیں بنایا, چونکہ میزان میں میرا جو اپنا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو میں قرآن مجید یا سنت یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مبنی سمجھتا ہوں اس کو اسلام کی حیثیت سے زیر بحث لاتا ہوں, اور جب کسی چیز کی کوئی بنیاد نہ ہو تو اسے زیر بحث نہیں لاتا. اشارہ میں نے ابتدا میں اس لیے کر دیا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ جب میرا نقطہ نظر پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ دو بحثیں تو بہت محکم بحثیں ہیں, بہت بنیادی بحثیں ہیں. ان بحثوں پر ان کتابوں میں ساری ریاست کے تصورات کی بنیاد اٹھائی گئی ہے, یہ یہاں زیر بحث نہیں آئی. تو پہلے مثبت طور پر جو کچھ قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ ختم ہوگی بحث تو پھر میں تفصیل سے تنقید کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ان چیزوں کو کیوں نہیں لیا اور ان بزرگوں کے استدلال میں کیا چیز ہے کہ جو میں اپنے حقیر علم کی بنیاد پر قبول کرنے سے قاصر رہا ہوں. اس تمہید کے بعد ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے. یعنی انسان کی فطرت میں جس طرح بہت سے دائیات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, جبلتیں ہیں, کھاتا ہے, پیتا ہے, جنسی اور صنفی تقاضوں کو پورا کرتا ہے, اسی طرح سے اس کی فطرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جانور کی طرح جس کھونٹے سے باندھ دیا گیا بندھا ہوا ہے, جو کھانا ہے کھا رہا ہے, جس جگہ آپ نے کھڑا کر دیا کھڑا ہے, اور جبلت کے ایک دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہے. انسان تمدن اور تہذیب کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ چیزوں کو نئے نئے امتزاج سے نئی نئی صورتیں دینا شروع کر دیتا ہے, اور اسی سے در حقیقت یہ آپ ساری دنیا کی رونق دیکھ رہے ہیں. ورنہ تو جیسے وہ جنگلوں میں پیدا ہوا تھا اسی طرح کسی غار میں بیٹھا ہوا ہوتا. وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے تمدن کو چاہتا ہے اور پھر اس تمدن کو اپنے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے. یعنی انسان کیا ہے, اس کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اس کے پاس ارادہ بھی ہے اور اختیار بھی. یعنی وہ کسی چیز کے بارے میں چاہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ایک محدود دائرے میں صحیح اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس کے پاس ارادہ بھی ہے, اختیار بھی ہے. ارادہ اور اختیار جہاں ہوگا وہاں اس کا صحیح استعمال بھی ہوگا اور برا استعمال بھی ہوگا, دونوں چیزیں ہوں گی. جب ارادہ اور اختیار کا برا استعمال پیدا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کی اپنی ذات تک بھی محدود رہ سکتا ہے اور دوسروں تک متعدی بھی ہو سکتا ہے. یعنی میں جب اپنے ارادے اور اختیار کو اپنے نفس کے معاملے میں غلط استعمال کرتا ہوں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کا نقصان میرے نفس تک, میری ذات تک, میری شخصیت تک محدود رہتا ہے. لیکن جب میں اپنے ارادہ اور اختیار کو دوسروں کے معاملے میں برا استعمال کرتا ہوں تو ممکن ہے کہ میں کسی کو قتل کر دوں, ممکن ہے کسی کا مال لوٹ لوں, ممکن ہے کسی کی آبرو لوٹ لوں, ممکن ہے کسی کی کوئی چیز چھین لوں, کسی کا چوری کر لوں. تو یہ ارادے اور اختیار کا سوء استعمال ہے, برا استعمال ہے. اب جب ارادے اور اختیار کا سوء استعمال ممکن ہے, ہوتا ہے, اور انسان نے تجربات سے دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے, تو پھر یہ ضروری ہوا کہ وہ اس سے انسانیت کو بچانے کے لیے جلد یا بدیر اپنے اندر ایک نظم اجتماعی پیدا کر لے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اب کوئی نظم ہو جس کے پاس وہ اپنی شکایت لے جا سکے, جو اسے امن دے سکے, جو اس کی حفاظت کر سکے, جس نظم کے ذریعے سے انسان کی ایک دوسرے کے خلاف سرکشی کا علاج کیا جا سکے. یا سادہ فلسفیانہ تعبیر میں کہیے تو بھائی, جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ارادہ اور اختیار کے سوء استعمال سے بچانے کی کوشش کی جائے. تو میں نے لکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ تمدن کو چاہتا ہے, اور پھر اس تمدن کو اپنے ارادہ اور اختیار کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے جلد یا بدیر اپنے اندر ایک نظم اجتماعی پیدا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. انسان نے اس زمانے میں بڑے قلادے اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیے, اور مغربی تہذیب میں تو اگر بنیادی قدر, بیسک ویلیو آپ تلاش کریں تو آزادی ہے, فریڈم ہے. اس کے باوجود سٹیٹ ختم ہو جائے, ریاست ختم ہو جائے, یعنی اس آزادی کا سور پھونکنے کے لیے کوئی نہیں اٹھا. اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ ریاست کا وجود انسان کی ضرورت ہے. ہمارے اس زمانے میں جب کمیونزم کا فلسفہ سامنے آنا شروع ہوا تو اس میں سٹیٹ لیس سوسائٹی کا ایک خواب دیکھا گیا, لیکن وہ بہت جلد بکھر گیا, اس لیے کہ وہ انسان کی فطرت اور اس کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھا. تو انسانیت کا کم و بیش اس بات پر اجماع ہے کہ جیسے ہی انسان دنیا میں اپنے ارادے کو روبہ عمل کرے گا تو اس کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب کوئی اجتماعی نظم پیدا کیا جائے, کوئی قبیلہ وجود میں آ جائے گا, اس کا کوئی شیخ ہوگا, کوئی اس کا سردار ہوگا, کوئی لیڈر ہوگا, کوئی رہنما ہوگا, پھر کسی نہ کسی حد تک وہ ایک نظم اپنے اندر پیدا کر لیں گے, کہیں مرافع ہوگا, کہیں مقدمہ لے جایا جائے گا, کسی کے پاس جا کے فیصلہ ہو جائے گا, اور یہی چیز آگے بڑھ کر ایک منظم ریاست یا ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کر لیں گے. انسانی تاریخ میں سیاست و حکومت انسان کی اس خواہش اور اس مجبوری ہی کے بطن سے پیدا ہوئی. ہم میں سے کوئی بھی اگر آپ پوچھیں تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی آزادی پر پابندی لگائی جائے, وہ کسی کو اپنا حاکم نہیں دیکھنا چاہتا. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے آزادی چاہتا ہے, لیکن انسان کی یہ خواہش کہ وہ تمدن پیدا کرے, اور اس کی یہ مجبوری کہ جیسے ہی وہ تمدن کو وجود پذیر کرتا ہے تو ارادے اور اختیار کا سوء استعمال آ کر اس کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ خواہش اور یہ مجبوری, یہ دونوں مل کر جس چیز کو جنم دیتی ہے وہ سیاست اور حکومت. یعنی اگر یہ نہ ہو تو انسان کبھی نہ چاہے وہ آزادی سے زندگی بسر کرے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر اس کے لیے اپنی زندگی کی حفاظت بھی ممکن نہیں رہتی, اپنے مال کی حفاظت بھی ممکن نہیں رہتی, اپنی آبرو کی حفاظت بھی ممکن نہیں رہتی. یعنی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان جب اندیشہ محسوس کرتا ہے تو پھر اس کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ سیاست, حکومت, اس طرح کی ادارے وجود میں لائے. اور انسان جب تک انسان ہے وہ اگر چاہے بھی تو اس سے نجات حاصل کر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی خواہش میری بھی ہو سکتی ہے, کوئی حکومت نہ ہو, کوئی ریاست نہ ہو, کوئی پولیس نہ ہو, کوئی فوج نہ ہو, کوئی ہم سے ٹیکس مانگنے کے لیے نہ آئے, کوئی اجتماعی نظم نہ ہو, ہم آزادی کے ساتھ رہیں, ہو سکتی ہے یہ خواہش. لیکن یہ خواہش ایسی خواہش ہے کہ اگر انسان عقل بندی کے ساتھ اس پر قابو نہ پائے اور نظم اجتماعی کا اپنے آپ کو تابع نہ بنائے تو دنیا میں انارکی پھیل جائے. ایک منٹ کے لیے بھی ایک انسان کے تعدی اور ظلم سے بچنا ممکن نہ رہے. بری بھلی اسٹیٹ بھی بڑی حد تک حفاظت کرتی ہے. یعنی دنیا میں ہر ریاست اچھی ریاست نہیں ہوتی, قبائلی نظام بھی بعض اوقات بڑی بے انصافیوں پر مبنی ہوتے ہیں, اس میں بعض ایسی روایات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بندھن بن جاتی ہیں, جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اسرو اغلال کہتا ہے, یہ چیز بن جاتی ہے. موجودہ زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں بادشاہت قائم ہے, آدمی کے لیے بولنا ممکن نہیں ہے, بات کرنا ممکن نہیں ہے, کہیں آمریت قائم ہے. جب جمہوریت اس وقت سب سے اچھا نظام ہے, لیکن اس میں بھی بہت سی خامیاں, بہت سی خرابیاں ایسی موجود ہیں کہ جن کا کوئی علاج ابھی تک انسان دریافت نہیں کر سکا. اس سب کچھ کے باوجود یعنی اگر اس کے پاس یہ انتخاب ہو کہ بادشاہت یا انارکی تو اس کو قبول کر لے گا، اس کے پاس انتخاب ہو کہ آمریت یا انارکی تو اس کو قبول کر لے گا، اور ظاہر ہے کوشش کرتا رہے گا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ آزادی بھی حاصل رہے اور آزادی کے ساتھ وہ پابندی بھی موجود رہے جس سے کم انسان کی جان مال آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ ضرورت ہے جس سے انسان نجات نہیں حاصل کی۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی انسان کی ضرورت ہے جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے۔ ہم سب پیٹ کے غلام ہیں، بطن و فرج کے غلام ہیں، لیکن یہ غلامی کیوں قبول کرتے ہیں؟ لیکن ہماری جبلت میں یہ چیز شامل ہے۔ تو بالکل یہی معاملہ ریاست کی ضرورت کا بھی ہے، انسان اس سے نجات نہیں حاصل کر رہا۔ اس نے جتنے خواب اس معاملے میں دیکھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے، بلکہ خواب پریشان بن کے رہ گئے، ممکن ہی نہیں ہوا اس کے لیے کہ اس سے نجات حاصل کر لے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا میں حکومت کے بغیر کسی معاشرے اور تمدن کا خواب دیکھنے کی بجائے وہ اپنے لیے ایک ایسا معاہدہ عمرانی، سوشل کانٹریکٹ وجود میں لانے کی کوشش کرے۔ یعنی انسانوں کے مابین حکومت کسی عمرانی معاہدے سے وجود میں آئے گی۔ یہی تعبیر مغرب کے بعد فلسفیوں نے دور جدید میں اختیار کی۔ معاہدہ عمرانی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اور حکمرانوں کے درمیان رولز آف گیم طے ہو جائیں، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ کیا جائے گا۔ اسی چیز کو آپ اپنا آئین کہتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے جو بے آئین معاشروں میں روایات، ٹریڈیشن، نظائر کی صورت میں ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، یہی چیز بعض اوقات کانٹریکٹس اور باقاعدہ معاہدوں کی صورت بن جاتی ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ 1215 میں جب شاہ جان سے انگلستان کے امرا نے ایک معاہدے پر دستخط کروائے، اس کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، تو انسانی حقوق کی حفاظت کی فدا ہو گئی گویا اس سے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گویا حقوق فرائض جو پہلے ذرا مطلق العنان بادشاہت کی صورت میں تھے ان پر کچھ پابندی لگنی شروع ہو گئی۔ حالانکہ اگر میگنا کارٹا کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیے، لیکن انسانی حقوق کی کوئی بھی آپ بحث شروع کریں تو اس کی ابتدا وہاں سے ہوگی، اور پھر ہوتے ہوتے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر تک پہنچ جائے گی۔ تو انسان کے وہ حقوق جس میں ہم حکمرانوں کے ساتھ ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں، یا حکومت، سیاست، یہ کچھ قواعد کی پابند ہو جاتی ہے، سرزمین بے آئین نہیں رہتی، اس کا کوئی ضابطہ بن جاتا ہے، تو اس کو اصطلاح میں، یعنی پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں، سوشل کانٹریکٹ یا معاہدہ عمرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے واحد راستہ ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے راستہ کہ حکومت کی نفی کر دی جائے یا اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا خواب دیکھا جائے۔ واحد راستہ یہی ہے کہ انسان کوئی ایسا معاہدہ عمرانی، ایسا سوشل کانٹریکٹ وجود میں لا سکے جو کیا کرے، میں نے لکھا ہے، جو نظم اجتماعی کا تزکیہ کر کے اس کے لیے ایک صالح حکومت کی بنیاد فراہم کر سکے۔ یعنی نظم اجتماعی کو آلودگیوں سے پاک کر کے ایک صالح کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی حکومت کہ جو اخلاقی حدود کو زیادہ سے زیادہ تسلیم کرنے والی ہو۔ میں نے زیادہ سے زیادہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس دنیا میں جس طرح حکومت کے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نسل یا قوم یا قبیلہ ایسی عصبیت پیدا کر لیتا ہے کہ جس کے بعد وہاں حکومت وجود میں لائی جا سکے، تو حکومت وجود میں آتے ہی اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر لیتی ہے۔ یعنی عصبیت سے پیدا ہوتی ہے اور طاقت پیدا کر لیتی ہے۔ تو وہ ہمارے شاعر نے کہا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ تو قوت کا نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پھر اخلاقی حدود کا پابند رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ بڑی کوشش کرتے ہیں نا، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومتیں اپنا اقدام کرنے پاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ حکومت کے کچھ راز ہیں، ان کے بارے میں ہم جواب دہی نہیں کر سکتے، یہ فلاں فلاں ایسے فنڈز ہیں جن کا ہم آڈٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، فلاں چیزوں کے بارے میں ہم کھلی بحث نہیں ہونے دیں گے، کرتے ہیں نا۔ یعنی یہ اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو کس حد تک متعلق کیا جا سکتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت تو خیر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں آئے ہیں، ان کی زبان سے جو نکلا وہ قانون ہوتا تھا، لیکن انسان آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کا پابند کر رہا ہے، اس کے کچھ قاعدے بن رہے ہیں، کچھ ضابطے بن رہے ہیں، اور حکومتوں کو کچھ لگام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، عدالتیں قائم ہوتی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی کہتی ہیں کہ ذرا ہمارے سامنے جواب دہ ہو جاؤ۔ تو یہ سب معاملات جو ہوتے رہتے ہیں، یہ حکومت کی فطرت ہے کہ وہ پھر یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم ہی اصل میں مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ہی ہاں ہر چیز درست ہوتی ہے، ہمیں ہی حق حاصل ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے۔ کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ تو اصل مسئلہ اگر آپ دیکھیں گے نا اس کے اندر اتر کے تو وہ ایک لفظ میں کیا ہے کہ کوئی حکومت اخلاقی حدود کی کتنی پابندی کرتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکومت نام کی چیز کو انسانی فطرت میں رکھ دیا ہے, نجات نہیں ہو سکتی, جی نہیں چاہتا کہ ہو, میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ وجود میں لایا جا سکے, لیکن نہیں لایا جا سکتا. بالکل اسی طریقے سے جو مختلف اقوام کی عصبیتیں ہیں ان میں سے کوئی عصبیت جب اپنے اندر قوت پیدا کر لیتی ہے, اور قوت عام طور پر اگر دنیا کی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک تو اجتماعی اخلاقیات سے پیدا ہوتی ہے, یعنی کسی عصبیت کے اندر جو مورل ویلیوز ہیں بالخصوص جو اجتماعی اخلاقیات ہیں ان کا بڑا گہرا شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ چیز اس کو طاقت دیتی ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی موقع کے اوپر توانائی کا کوئی برتر ذریعہ دریافت ہو جاتا ہے کسی قوم کے, یعنی اصل میں تو آپ دیکھیں نا سائنس کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ کیا کرتی ہے, یعنی انسانی تمدن کے حوالے سے وہ یہ کرتی ہے کہ مادے کو انرجی میں تبدیل کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ دریافت کرتی رہتی ہے, اور اسی سے در حقیقت یعنی جس وقت انسان نے ایک لکڑی کے لٹ کو پہیے میں تبدیل کیا ہے تو اصل میں اس نے مادی قوت کو انرجی میں تبدیل کر دی ہے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک معاملہ پہنچ گیا, تو توانائی کا کوئی برتر ذریعہ. یہ دونوں چیزیں جس وقت کسی عصبیت کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر جس طرح سے انسان حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ عصبیت دوسری عصبیتوں کو نگلنے, ان پر غلبہ قائم کرنے, ان پر اپنی برتری قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتی, یعنی یہ گویا اس کی فطرت کے اندر شامل ہے. اور یہ جب کام شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد قدیم زمانے میں فاتحین نکل کھڑے ہوتے تھے, یعنی یونانی تہذیب میں جب یہ چیز پیدا ہو گئی تو ایک حوصلہ مند شخص اسکندر نے ہندوستان تک کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے شروع کر دیے, دارا نے اپنی سلطنت کو ماوراء النہر سے آگے بڑھانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا, پھر اسی طریقے سے روما کی سلطنت ایک دنیا پر غلبہ پانے کی آرزو میں مبتلا ہوئی اور اس نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی. مسلمان نکلے تو آپ جانتے ہیں کہ تاخت و تاراج کرتے گئے بے شمار سلطنتوں کو اور اپنی حکومتیں قائم کی. اس کے بعد تاتاری ایک طوفان کی طرح اٹھے, انہوں نے اپنی عصبیت کا غلبہ پیدا کر لیا. پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے جزیرہ نما سے جس میں سورج کبھی نکلتا نہیں تھا ایک قوم اٹھی اور اس نے ایسی سلطنت قائم کی کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جانشینی میں امریکہ دنیا پر اپنی برتری قائم کر رہا ہے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جو دنیا کے اندر جاری رہتا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا, یعنی یہ بھی انسانی فطرت کے خلاف ہے. جس طرح حکومت ایک برائی بھی ہے لیکن ایسی ناگزیر برائی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اسے قبول کرنا پڑتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ کیا جدوجہد کرتے ہیں, یہ نہیں کہ حکومت نہ ہو, یہ جدوجہد کرتے ہیں کہ یہ کچھ اخلاقی حدود کی پابند ہو جائے, کچھ قاعدوں کی پابند رہے, کچھ اصول اختیار کر لیے جائیں, کوئی آئین کوئی ضابطہ ہونا چاہیے, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب کوئی عصبیت اپنے اندر اجتماعی اخلاقیات کے لحاظ سے قوت پیدا کر دیتی ہے, توانائی کا برتر ذریعہ دریافت کرتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی اس کی اقتصادی قوت بہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ہر لحاظ سے دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کی فطرت میں شامل ہے, فطرت کے اندر شامل ہے یہ بات. تو غلبہ حاصل کرنے کی جب وہ کوشش کرے گی تو وہاں بھی کیا کر سکتے ہیں, یعنی اس کے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کو روکنا تو ممکن نہیں ہے, وہ بڑھے گی آگے. البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی کہیں کہ بھائی ذرا اخلاقی حدود یعنی انصاف کے ساتھ آگے بڑھیے, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. اچھا جو کمزور عصبیتیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ زمانے میں لوگ یہ بڑی بحث کرتے ہیں, آج کل ہم دیکھا کالم لکھے جا رہے ہیں, کچھ سیاسی لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ڈٹ جانا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں مر جانا چاہیے, یہ ہے نا ایک مسئلہ ہمارے یہاں پیدا ہوا. تو اس کی بڑی سادہ سائنس ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بیان کی ہے اور جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو کمزور عصبیتیں ہوتی ہیں یا کمزور قومیں ہوتی ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے, ان کے لیے مسئلے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ایک صورت فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کی, یہ ہے کہ کوئی عصبیت برتری کے زام میں قبل از وقت مبتلا ہو گئی اور اس نے اپنی برتری قائم کرنے کے لیے اقدام شروع کر دیا, آپ نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھا کہ فتح ہو جائے گی اگر اس کا مقابلہ کریں گے, یعنی یقین ہی فتح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسے زام باطل ہے جس میں یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر کون آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ مقابلہ نہ کریں؟ اس لیے کہ جس طرح اس فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی برتری قائم کریں, اسی طرح انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم برتری نہیں مانیں. تو اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ فتح ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد یعنی میں بھی ہوں گا تو یہ کہوں گا کہ بل لڑ جائیے اس کے لیے. اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو فتح اور شکست کا برابر برابر امکان محسوس ہوتا ہے, فتح بھی ہو سکتی ہے شکست بھی ہو سکتی ہے, ایسی صورتحال ہے کہ جس میں دونوں امکان موجود ہیں. تو اگر آپ نہیں لڑتے اس موقع پر, یعنی اس کی برتری کو چیلنج نہیں کرتے, لڑنے سے میری مراد یہ ہے اس کی برتری کو چیلنج نہیں کرتے یا برتری کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرتے, بزدل ہے نا, اس لیے کہ فتح و شکست دونوں کا امکان تھا. تو انسانوں کو جب وہ قومی وقار کے ساتھ کھڑے ہوں تو بزدل تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ شکست یقینی ہے, یعنی یہ معلوم ہے یقینی شکست ہے. تو یقینی شکست میں کیا ہونا چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر لڑنا خودکشی ہے, اس موقع کے اوپر مزاحمت خودکشی ہے, اس طرح کے موقعوں کے اوپر باوقار مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. اچھا اور باوقار ایک ریلیٹو ٹرم ہے, حالات میں کتنے وقار کو آپ قائم رکھیں گے, لیکن ہر حال میں مفاہمت کی جاتی ہے, مزاحمت نہیں اختیار کی جاتی. اور مزاحمت اختیار کی جائے تو اس کا نتیجہ سوائے رسوائی سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوتا, اس میں آپ جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کو بھی کھو بیٹھتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بالکل ایک یعنی سائنسی فارمولا بتا دیا ہے, اور یہ بات قرآن مجید اور بائبل میں بیان ہوئی ہے, انبیاء علیہ السلام نے اس کو واضح کیا ہے. یہی تینوں راستے ہو سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی اگر تو فتح یقینی ہے اور آپ نہیں لڑ رہے تو آپ کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے. اگر فتح و شکست دونوں کا امکان ہے تو بزدلی ہے اگر نہیں اپنی برتری کو قائم رکھ رہے, اور اگر شکست یقینی ہے تو پھر حماقت اور خودکشی ہے, اس موقع کو پر اپنے لیے مہلت طلب کی جاتی ہے. ہماری جو مسلمانوں کی پچھلے 200 سال کی تاریخ ہے اس کا اصل المیہ یہی ہے کہ صورت تیسری ہے اور عمل دوسری صورت کا کیا جا رہا ہے. یعنی پچھلی 2 صدیوں سے یہ ہے اصل مسئلہ, اور چونکہ اس سارے سائنس سے لوگ واقف نہیں ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے کہ کب بزدلی کا طعنہ دیا جاتا ہے اور کب نہیں دیا جاتا. یعنی اس وقت بہادری دکھانے کا موقع ہی کوئی نہیں ہے, سرے سے آپ کے پاس راستہ ہی اس کے سوا کوئی نہیں کہ آپ باوقار مفاہمت تلاش کریں, جتنا وقار مل جائے لے کے واپس آ جائیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو بہرحال اتنا ہی ملے گا جتنا کہ لوگ دینا چاہیں گے, جتنے حالات ہوں گے. اور بدقسمتی جو اس معاملے میں ہوتی ہے بعض اوقات, دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے, یہ ایران اور روما دونوں سلطنتیں دنیا میں موجود تھیں تو چھوٹی قوموں کے لیے باوقار مفاہمت کا بڑا امکان ہوتا تھا. یعنی وہ جب دیکھتی تھی نا کہ روما کی سلطنت کچھ تعدی کر رہی ہے, بہت سی باز گزار ریاستیں تھیں ان کی, تو وہ ایران کی طرف ذرا جھکاؤ اور میلان ظاہر کر دیتے تھے, اور جب وہ دیکھتے تھے کہ ایران کی سلطنت کچھ تعدی کر رہی ہے تو ادھر کر دیتے تھے. اب اگر صورتحال یہ ہو کہ دنیا میں رہی کوئی ایک بڑی طاقت ہے, جیسے کہ مسلمان سلطنت روما اور ایران کو ختم کر دینے کے بعد مسلمان واحد سپر پاور رہ گئے تھے دنیا میں, اور کم و بیش 7-8 صدیوں تک مسلمانوں کو یہ حیثیت حاصل رہی دنیا میں, تو اس وقت دنیا کی جتنی باقی قومیں تھیں ان کی کبھی تاریخ پڑھیں, وہ بیچاری اسی صورتحال سے دو چار تھی. یعنی کوئی بہت برتر اخلاقیات ہماری بھی نہیں تھی بہت سے معاملات میں. خلافت راشدہ کو آپ الگ کر دیجئے, اس کے بعد مسائل اسی طرح کے ہوتے تھے, ذرا کم ذرا زیادہ, اور دوسری دنیا کی دوسری قوموں کے پاس کوئی چارہ اس کے سوا. ان میں سے جو یہ خیال کر کے شروع میں ٹکرا گئے کہ فتح حاصل ہو جائے گی ان کا حشر بھی ہو گیا, جو یہ خیال کر کے کہ فتح و شکست کا برابر امکان ہے آ گیا ہے ان کا معلوم بھی ہو گیا. اور پھر جب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلی صلیبی جنگوں کے بعد پیدا ہوا تھا, اور مغرب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس وقت ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد وہاں کی پوری لیڈرشپ جو تھی وہ ایک دوسرے راستے پہ چلی گئی. یعنی انہوں نے پھر باوقار مفاہمت اور گریز کا راستہ اختیار کر کے اپنی تعمیر کے عمل کو شروع کر لیا, اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو یہ جو فطرت میں شامل ہے یعنی انارکی سرکشی چڑھ دوڑنا ہے برتری قائم کرنی ہے, اس وجہ سے میں نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ عمرانی وجود میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو نظم اجتماعی کا تذکیہ کر کے اس کے لیے ایک صالح حکومت کی بنیاد فراہم کر سکے. یہ حکومت کے معاملے میں بھی, حکومت بھی سرکش ہوتی ہے. یعنی یہ جو کوئی خاندان فتح کر لیتا تھا کسی علاقے کو تو وہ کہتا تھا کہ اب یہ ہمارا موروثی حق ہے, ہماری اولاد حکومت کرے گی. اچھا پھر عامر آپ دیکھیں, ابھی آپ نے دنیا میں دیکھی ہے بعض جگہوں پر جہاں عامریت قائم ہے کہ وہ کیسے مظالم ڈھاتے ہیں, کس طرح انسانی آزادیوں کو سلب کرتے ہیں, کس طرح معمولی چیزوں کے بارے میں ایسے ہولناک اقدامات کرتے ہیں کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان ایسا کر سکتا. ان کے اندر ایک حیوان ہے جو پوری قوت کے ساتھ دوسروں پر اپنا تحکم قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہی چیز جو ہے جس کو میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ نظم اجتماعی کے لیے کوئی صالح بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی جائے, تو یہ کوشش انبیاء علیہ السلام نے کی ہے, صالحین نے کی ہے, ریفارمرز نے کی ہے, کر رہے ہیں. اسی طرح کی کوشش دنیا میں بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ہوتی ہے. یعنی یہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے, جمعیت اقوام ہے, یہ در حقیقت اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ حکومتوں کے مابین ان کی زیادتی کو روکنے کے لیے کوئی قاعدے ضابطے بن جائے. اور یہ قاعدے ضابطے کب بنانے ممکن ہوتے ہیں؟ یہ قاعدے ضابطے بھی اس وقت بنانے ممکن ہوتے ہیں جب کوئی توازن طاقت کا قائم ہوتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں قریب قریب کی 5-6 قوتیں موجود تھیں, تو ان کے لیے بیٹوں کا حق مان کے ایک ادارہ بنانا ممکن ہو گیا. اس ادارے کا اصل میں اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان پانچوں بڑی طاقتوں کو تھوڑی سی لگام مل جائے, یعنی اور کچھ نہیں. ویٹو کا حق ماننے کا مطلب یہ تھا کہ آپ قوت کو مان رہے ہیں. اصول یہ مانا جا رہا ہے کہ برتری بھارن انہیں کی ہے, لیکن اس برتری میں وہ آپس میں کھیل کے کچھ آداب مقرر کر لیں, تو یہ ادارہ وجود میں آ گیا. اور وہ پانچوں طاقتیں آہستہ آہستہ تحلیل ہونی شروع ہوئی ہیں, یہاں تک ان میں سے دو بڑی طاقتیں رہ گئی, ان میں سے بھی ایک تحلیل ہو گئی. اس وقت دنیا کے اندر پچھلے 8-10 سال کے اندر یہ عظیم تغیر ہوا ہے, مسلمان اس کو بھی سمجھ نہیں رہے کیا ہوا ہے. اور یہ جب ہو گیا ہے تو اب ایک نئی بین الاقوامی زبان وجود میں آ رہی ہے, کیونکہ کوئی 40 سال تک ایک دوسری زبان بولی گئی. مثلاً اس زبان کی 3 بڑی بڑی چیزیں تھیں. ہر قوم کے داخلی معاملات میں کسی دوسرے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کے لیے حق خود ارادی ان کا پیدائشی حق ہے, اور اسی طریقے سے دنیا کی کسی قوم کو دوسرے کے اوپر اقوام متحدہ سے اجازت لیے بغیر چڑھ دوڑنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ظاہر بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں. بین الاقوامی قانون میں معلوم ہوتا تھا کہ بڑی صالحیت آ گئی ہے, لیکن وہ جس بنیاد پر کھڑا تھا وہ قانون, وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی. اور جب وہ منہدم ہوئی ہے تو آپ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. اب ایک دوسری زبان وجود میں آ رہی ہے. اب یہ ہے کہ ہم ایک برتر قوت ہے, اس وجہ سے جہاں ہم چاہیں گے ہم اپنے ہاں کوئی اگر پوٹینشیل خطرہ بھی دیکھیں گے تو حملہ کر دیں گے. یا مثال کے طور پر یہ زبان کے آپ کو اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہوں, ورنہ ہم آپ کو دشمن سمجھیں گے اپنا کسی بھی مارکے میں. یہ کون سی زبان ہے؟ یہ وہ زبان ہے جو اقوام متحدہ اور جمعیت اقوام کے آنے سے پہلے 5000 سال کی تاریخ میں ہمیشہ بولی جاتی تھی, یعنی کچھ دیر کے لیے بولنی بند ہو گئی تھی یہ زبان. تو ہمارے ہاں جو دانشور ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی آبدی کوئی حقیقت نمودار ہو گئی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے ہی صورتحال پھر اپنے اصل مقام پر گئی تو وہی زبان وجود میں آ گئی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بالا تر قوت ہے اس کے سربراہ نے پچھلے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں یہ کہا کہ ہم کسی سے اجازت لینے کے پابند نہیں. دنیا کی کوئی برتر قوت بھی کسی سے اجازت لینے کی پابند نہیں ہوتی. آپ خیال کریں گے کہ پچھلے کوئی 40 سال میں تو اجازت لینے کی پابندی بظاہر محسوس ہوتی تھی, اس کی وجہ دوسری طاقتوں کا موجود ہونا تھا. اسی طرح جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ باوقار مفاہمت جو ہے وہ فلاں اور فلاں حکمران نے کچھ لے دے کے کر لی تھی, تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت دو گاہک تھے جن میں سے ایک کو انکار کیا جا سکتا تھا. جب گاہک ہی ایک رہ جائے تو سودا اٹھا کے لے جائے گا. تو اس وجہ سے صورتحال میں اس تبدیلی کا ادراک کرنا چاہیے. تو یہ میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا کہ حکومتوں کے معاملے میں کوئی بہت آئیڈیلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بین الاقوامی معاملات میں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جدوجہد کرتے ہیں اس بات کی کہ حکومتیں بھی کچھ صالح ہو جائیں, اور جدوجہد کرتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون میں بھی کچھ اخلاقیات کی برتری قائم ہو جائے. اور صالح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاقی اصولوں کی برتری کو جتنا ممکن ہو منوا لیا جائے. اخلاقی اصولوں کی برتری کو حکومت میں بھی جب مانی جاتی ہے تو بادشاہت بھی ذرا نیک ہو جاتی ہے, آمریت بھی ذرا مناسب ہو جاتی ہے, جمہوریت بھی کچھ قاعدوں اور ضابطوں کی پابند ہو جاتی ہے. یہی معاملہ بین الاقوامی قانون میں ہوتا ہے. تو یہ میرے نزدیک یہ کیا کہنا چاہیے, زمینی حقائق ہے جن کی طرف میں نے ابتدا میں آپ کو توجہ دلا دی. اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی فطرت نے اسے بالعموم یہی راہ دکھائی اور اسی راستے پر جدوجہد کے لیے آمادہ کیا. یعنی کیا راہ دکھائی ہے؟ یہ بات کہ حکومت کی نفی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے دنیا کے اندر بالا تر قوتوں کی پیدائش کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا. راہ کیا دکھائی جائے گی؟ راہ یہ دکھائی جائے گی کہ کوئی ایسا معاہدہ عمرانی لوگوں کے مابین, کوئی ایسا سوشل کانٹیکٹ بن جائے جو زیادہ سے زیادہ منصفانہ ہو. زیادہ سے زیادہ, میں زیادہ سے زیادہ لفظ بہت سوچ کے استعمال کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہم لوگ منصفانہ کا لفظ استعمال کرنے کے بہت عادی ہو گئے ہیں. یہ دنیا میں آسانی سے نہیں ملتا انصاف, زیادہ سے زیادہ. لیکن اس کے جو نتائج اب تک نکلے ہیں, یعنی انسان نے یہ کوشش کی ہے, روسو نے کوشش کی, دنیا کے اور بہت سے بڑے بڑے جو مفکرین ہیں انہوں نے کوشش کی, اور اسی طریقے سیاستدان بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. دنیا میں جو آئین بن رہے ہیں انہوں بھی یہی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ عمرانی وجود میں آ جائے جس میں
ذرا بہتر حکومت دیکھی جا سکے. لیکن اس کے جو نتائج اب تک نکلے ہیں اور جنہیں ہر شخص بچشمے سارے عالم میں دیکھ سکتا ہے، تنہا وہی اس حقیقت کو بالکل آخری حد تک ثابت کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح عقل انسانی اس معاملے میں بھی آسمانی ہدایت کے بغیر اپنے لیے کوئی سواؤ سبیل تلاش نہیں کر سکتی. یعنی اس میں بھی یہ ضرورت ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری باتیں بتا دی جائیں. ویسے تو انسان نے اس معاملے میں جو جدوجہد کی ہے اس میں وہ بڑی حد تک راستہ پانے میں کامیاب ہوا ہے، یعنی بہت سے مسئلوں کو اس نے حل کیا ہے، لیکن پھر بھی بڑے مسئلے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ آگے قرآن نے جن چیزوں کو موضوع بنایا وہ کتنے بنیادی مسئلے ہیں، ان بنیادی مسئلوں کے بارے میں آسمانی ہدایت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. انسان کی یہی ضرورت ہے جس کے پیش نظر ایک مفصل قانون سیاست اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں دیا ہے. یعنی یہ ضرورت ہے کہ ایک معاہدہ عمرانی وجود میں لانا ہے تو اب انسان خود بھی لا سکتا تھا، لیکن اس میں کچھ ایسے نازک مقامات ہیں جن میں انسانی عقل، کچھ سارے نہیں، بہت زیادہ معاملات میں انسانی عقل بالکل وہی کام کرتی ہے کہ چراغے راہ ہے، راستہ دکھاتی ہے لیکن منزل نہیں ہے. تو اس وجہ سے کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر وحی کی رہنمائی ہی ہونی چاہیے تھی. یہ قانون جو مباحث کو شامل ہے، اس کا جو پورا کانٹینٹ ہے وہ یہ ہے. بنیادی اصول اس میں ایک زیر بحث آئے گا. اصل ذمہ داری حکومت کی کیا ہے، اس کو قرآن نے متعین کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر ایک اسلامی حکومت ہے تو اس حکومت کے دینی فرائض کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے. شہریت اور اس کے حقوق اور نظم حکومت کس طریقے سے قائم کیا جائے گا، یعنی ان پانچ چیزوں کو قرآن نے موضوع بنایا ہے. اس کے علاوہ باقی معاملات کو اس نے موضوع نہیں بنایا، اس کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے اسلام کا سیاسی نظام کی تعبیر میں غلط سمجھتا ہوں. یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے بلکہ ایک لا ہے، قانون ہے جو آپ کو دے دیا گیا ہے. نظام آپ خود بنائیں گے اس کی بنیاد پر. تو یہ پانچ بنیادی مباحث ہیں جن کو موضوع بنایا گیا ہے. ذیل میں ہم اس قانون سے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے. اب جس طرح کہ اس پوری کتاب میں میرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا سنت میں جو نص ہے، اصل بنیاد ہے، میں اس کو عنوان بنا کے اس کی تشریح کر دیتا ہوں. یعنی ایسے نہیں کرتا کہ ایک عنوان جو ہے اس کے تحت بات کر کے آیت یا نص کو ضمناً لاؤں اس کو بنیاد بنا کے. تو بنیادی اصول کے عنوان کے تحت جو آیت میں نے نقل کیا اس کو دیکھ لیجیے. وہ آیت یہ ہے، یہ سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے، اس کی 59 نمبر آیت ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ اچھا ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے. یہ بنیادی اصول ہے. یہ بنیادی اصول کیوں ہے؟ اس میں بھی دیکھیے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا کہ اس زمانے میں ہمارے جن جلیل القدر مفکرین اور علماء نے اسلام کے سیاسی نظام پر لکھا ہے، انہوں نے خلافت اور قومیت کی بحث سے اپنی کتابوں کی ابتدا کی. تو میں نے عرض کر دیا کہ میں اس پر تنقید تو اس ساری بحث کے آخر میں کروں گا، لیکن اپنی رائے میں نے عرض کر دی ہے کہ میں اس میں جو استدلال پیش کیا گیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، مولانا مودودی کی طرف سے، مولانا امین احسن اسلائی کی طرف سے، اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور اس کی غلطی کیا ہے وہ اپنے حقیر علم کی حد تک میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طریقے سے بنیادی اصول کے معاملے میں بھی جو ہمارے ہاں عام طور پر سیاست پر اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے آپ نے ذکر پڑھا ہوگا، خود ہمارے استاد مولانا امین احسن اسلائی نے جو اسلامی ریاست لکھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلنچلی کی جو کتاب ہے تھیوری آف اسٹیٹ، میں اس سے متاثر ہوا بچپن میں، اور میں نے اپنے استاد سے اس کو سبکن سبکن پڑھا. اسی طرح ارسطو سے لے کر مسلسل مفکرین لکھ رہے ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں سیاست سے متعلق بہت سے مباحث، مثال کے طور پر ملک آن لبرٹی میں زیر بحث آئے، یا اور اس طرح کی بعض چیزیں آئیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ سوشل کانٹیکٹ جب بعض مفکرین نے پیش کیا تو اس میں یہ چیزیں زیر بحث آ گئیں. پھر کمیونزم کی تحریک اٹھی تو اس میں اسٹیٹ سے متعلق بہت سے معاملات زیر بحث ہے. تو اس میں ایک بحث عام طور پر لوگوں نے کی، وہ بحث یہ تھی کہ حاکمیت کس کی ہے، حاکمیت کس کی ہے. تو وہاں جو زیر بحث حاکمیت ہے وہ سیاسی حاکمیت ہے،
یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریاست وجود میں آ گئی ہے تو اس کے اندر وہ کیا جگہ, اب اس حاکمیت کی پھر کچھ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ حاکمیت یہ چیز ہوتی ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ در حقیقت بادشاہت کے ادارے سے بحث پیدا ہوئی تھی, اور بادشاہت کے ادارے میں تو بادشاہ کو ہر طرح کی غلطی سے مبرہ قرار دے کر یہ بحث کر لی جاتی تھی. پھر اس کے بعد جب جمہوری انقلاب برپا ہونا شروع ہوا تو پھر عوام کی حاکمیت کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا. ہمارے جو مسلم مفکرین موجودہ زمانے میں پیدا ہوئے, وہ جو قدیم زمانے کے لوگ ہیں, جیسے مثال کے طور پر ماوردی کے الحکام السلطانیہ یا اور بعض چیزیں ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے یہ بحث ہی نہیں سرے سے, یا ہمارے فقہا بھی یہ بحث نہیں کرتے. لیکن موجودہ زمانے میں یہ جو جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں, یہ چونکہ مغرب میں اس فکر کے ارتقاء سے پوری طرح متاثر تھے, تو انہوں نے حاکمیت کی اس بحث کو موضوع بنا کر یہ سوچنا شروع کیا کہ اچھا اگر حاکمیت بادشاہ کی نہیں ہے, کسی خاندان کی نہیں ہے, عوام کی نہیں ہے, تو اسلامی نقطہ نظر سے کس کی؟ تو ان کا اللہ تعالیٰ کی. چنانچہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہماری جو قرارداد مقاصد ہے اس میں سارا زور اسی چیز کے اوپر تھا کہ حاکمیت کا فیصلہ ایک بار کر دیا جائے. چنانچہ پاکستان بنا تو ہمارے علماء نے, 31 علماء نے جمع ہو کر 22 نکات ترتیب دی, اس میں سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس کو بیان کیا گیا. اور پھر اس میں ہماری قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس نے انسانوں کو خلافت کے ذریعے سے یہ منتقل کی ہے اپنی نیابت میں. اور ظاہر ہے کہ چونکہ حاکم اعلیٰ وہ ہے, تو پھر اس کے منشا کو اس کے حدود کے اندر انسان یہاں پورا کرتے ہیں. اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں, ان الحکم الا اللہ, اور اس طرح کی جو بیان کی جاتی ہیں. لیکن میں پھر یہاں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں یہ جتنی آیات بیان کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت کو بیان کرتی ہیں, یعنی وہ اس موضوع سے متعلق ہی نہیں ہے. وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اس کائنات پر خدا کی بادشاہی قائم ہے, یعنی اس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظم ہے, پیدا وہی کر رہا ہے, پال وہی رہا ہے, رزق وہی دے رہا ہے, یہ سب کام وہی کر رہا ہے. تو حاکمیت کی بحث سے قرآن خالی ہے سرے سے, یہ اس کی بحث ہی نہیں ہے. اور میرے نزدیک یہ غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ ایک پولیٹیکل سائنس میں جو بحث پیدا ہوئی تھی اس کو کچھ اسلامی کرنے کے لیے ہم نے چند آیات سے حاکمیت کی ایک بحث پیدا کر دی, اور اس سے جو نتائج نکلے ہیں وہ نتائج میں زیر بحث لاؤں گا آگے چل کر. خود ہماری قرارداد مقاصد میں جو اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد بھی وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس پہ اتنی یہاں مسرت کا اظہار ایک زمانے میں کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ اب اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا, تو کسی نے اس پر کہا تھا کہ نہیں, حبیب محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہی مانی گئی ہے. تو میرے نزدیک اصل مسئلہ جو ہے وہ حاکمیت کا ہے ہی نہیں ہے سرے سے, یہ محض ایک فلسفیانہ بحث ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. قرآن مجید میں جتنی آیتیں آپ اس معاملے میں چاہیں تو بہت اچھا خلاصہ کیا ہے مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے شروع میں. خلافت و ملوکیت جو ان کی کتاب ہے اس کے شروع میں انہوں نے کچھ نصوص نقل کی ہیں, اس میں حاکمیت کو ثابت کرنے کی جتنی آیات ہیں ان کو آپ ساق سباق میں رکھ کے دیکھ لیں, ان کا کوئی تشریح یا قانونی حاکمیت سے کوئی تعلق نہیں سرے سے. وہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت کو بیان کر رہی ہیں, یعنی خدا کائنات کا بادشاہ ہے, کائنات کا مالک ہے, بادشاہت اسی کی ہے, اصل میں وہی ہے جس کی حکومت دنیا میں قائم ہے. تو وہ حکومت جو ہے وہ تکوینی اعتبار سے قائم ہے, اس حکومت میں کوئی چیز بھی آپ کو نہیں سونپی گئی, یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ اس کا کچھ حصہ آپ کو دے دیا گیا ہے. وہ تو حکومت اپنی چلا رہے ہیں, پوری شان کے ساتھ چلا رہے ہیں, قائم ہے ان کی حکومت. اور وہ حاکمیت جو تکوینی حاکمیت ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے, معبود برحقی کی ہونی چاہیے. سیاسی حاکمیت میں اصل مسئلہ حاکمیت کا نہیں ہے, اصل مطلب مراجع اطاعت کا ہے, یعنی اطاعت قانون جو ہے, قانون ہے جو معاہدہ عمرانی سے وجود پذیر ہوگا. میرے اور حکمرانوں کے درمیان, میرے اور دوسرے انسانوں کے درمیان جو باہمی تعلق کی بنیاد ہے وہ کیا ہے, یعنی فطرت کی مورل ویلیوز کو لا کی شکل دے دینا, قانون کی صورت بنا دینا. تو جب قانون بنتا تو اس میں اصل چیز حاکمیت نہیں, اطاعت ہے, کس کی جائے گی. تو قرآن مجید نے دیکھیے جو لفظ استعمال کیا اس آیت میں وہ اطاعت ہے, یعنی بحث یہ نہیں ہے کہ حاکمیت کس کی ہے, یہ میرے اور آپ کے طے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کو قرارداد مقاصد میں لکھوانے کی کوشش کی انہوں نے بالکل ایسی بات لکھوانے کی کوشش کی جیسے کہا جائے کہ کائنات کا ایک خدا ہے, یہ تو مسلمہ ہے کہ ہے, یعنی اس کا لکھا جانا کسی قرارداد میں اس کو نیچے اتارنے والی بات ہے, یہ اس سے بالا تر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے. خدا کی حاکمیت زیر بحث نہیں ہے, زیر بحث یہ ہے کہ اطاعت کے مراجع کیا ہیں, یعنی
قانون اطاعت میں یہ ہے نا کہ کس جگہ پر آپ بات مانیں گے، کہاں آپ پابندی کریں گے. تو قرآن مجید نے اس لیے دیکھیں لفظ جو استعمال کیا وہ ہے اطاعت. تو بنیادی اصول کیا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. گویا قرآن مجید نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ اگر کوئی حکم دے دے تو مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کائنات کا پروردگار ہے. اللہ کا رسول کوئی حکم دے دے تو سر تسلیم خم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور مسلمانوں کے اندر سے اگر کسی کو حکمران بنا دیا جائے اور وہ کوئی حکم دے دے تو مانا جائے گا، اس لیے کہ نظم اجتماعی میں اس کی پابندی ضروری ہے. لیکن پھر فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو، یعنی حکمرانوں میں اور مسلمانوں کے مابین اختلاف رائے ہو، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات ہے جو کہنے کی تھی. اگر یہ بات کہی جاتی تو آپ کو قرارداد مقاصد منظور کرانے کے بعد باقی جدوجہد نہ کرنی پڑتی. اصل میں یہ بات کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی تھی. یہ بات کہ مراجع اطاعت میں اللہ اور رسول برتر کھڑے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، نہ قرارداد مقاصد میں ہے نہ دستور میں، کہیں بھی نہیں ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے. تو اس اصل بات کو ہم ذرا سمجھیں گے کہ یہ قرآن نے کس سیاق و سباق میں کہی ہے اور اس میں کیا پہلو ہے. تو میں نے ابھی تو صرف اس کی جگہ کی طرف آپ کو توجہ دلائی ہے. تو انشاءاللہ اب دوسری نشست میں دیکھتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.